أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. آموزش فلسفہ میں ہماری بحث نامے درس میں چل رہی ہے کہ جس کا عنوان تھا کہ فلسفہ اور باقی علوم کے اندر کیا رابطہ ہے. کل آپ کی خدمت میں فلسفے کا مدد کرنا باقی علوم کے ساتھ, باقی علوم کا اس کو بیان کر دیا تھا کہ فلسفہ کیسے دوسرے علوم کی مدد کرتا ہے. اور دو بنیادی نقطے تھے کہ جو بیان ہوئے. ایک یہ تھا کہ فلسفہ موضوعات کے اثبات میں کیا ہے, فوقیت رکھتا ہے باقی علوم کے اندر, کہ باقی علوم محتاج ہیں اپنے موضوع کے اثبات میں. دوسرا جو محوری نقطہ تھا کہ علوم محتاج ہیں فلسفے کے, وہ اصول موضوعہ ہیں. اصول موضوعہ یعنی وہ مبادی تصدیقیہ ہیں کہ جن کو دوسرے علوم میں بحث کی جاتی ہے, تاکہ جب وہ ثابت ہو جائیں ایک علم میں تو جو متعلقہ علم ہے اس کے اندر ان سے استفادہ کر کے اس علم کے مسائل کو حل کیا جائے. اور فلسفہ جو ہے وہ بنیادی ترین اور کلی ترین اصول کے اثبات کرتا ہے, کہ ان میں سے ایک مثال کے طور پہ جو بیان کیا تھا وہ اصل علیت ہے, کہ علیت کو اثبات کرنا اور علیت کے اثبات کے نتیجے میں جو مختلف ضمنی قانون یا فرعی قانون اس سے نکلتے ہیں ان کا اثبات کرنا ہے, کہ یہ آپ کی خدمت میں جو ہے وہ تفصیل سے بیان ہو گیا تھا. اب ہماری بحث یہ ہے کہ علوم جو ہیں وہ کس طریقے سے فلسفے کی مدد کرتے ہیں. تناسب پایا جانا چاہیے,
پھر جب یہ فلسفہ مادہ تک بھی پہنچ جاتے ہیں اس کے باوجود پھر یہ ان کی توجہ کس طرح ہے. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس لحاظ سے یہ قید نہیں ہے اصل علیت کے, مثال کے طور پہ ناظم کا وجود میں آ جانا, جو مادہ علم نہیں رکھتا یا نظم نہیں رکھتا وہ آگے کس طرح اپنی معلوم نظم دے رہا ہے, علم دے رہا ہے, یہ تو اس لحاظ سے منکر ہوئے. پھر اصل علیت
وہی ہے کہ اصل علیت سے مراد یہ لیا تھا کہ اس کائنات کے اندر ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سبب ہے, اس کو ہر کوئی درک کر رہا ہے.
یہ تناسب کے کہہ رہے ہیں یا نہیں؟
نہ, تناسب کا پھر بعد میں فرعی نتائج ہیں کہ اس کو اثبات کرنے کی ضرورت ہے, اسی وجہ سے اس کو اصول موضوعہ میں رکھا گیا ہے. چونکہ اگر یہ اصول موضوعہ کون سے اصول قرار دیے تھے ہم نے, وہ مبادی تصدیقیہ اور وہ اصول ہیں کہ جو کیا ہوں, نظری ہوں. یہ ہم نے جو ہے وہ اصول موضوعہ کی تعریف کی تھی مبادی تصدیقیہ کے اندر, جیسا کہ 100 صفحے پہ ارشاد یوں بیان کر رہے ہیں کہ یکی اصول نظری کہ جو غیر بدیہی ہوتے ہیں, کہ باید در علوم دیگری اثبات گردد و بے نام اصول موضوعہ نامیدے می شوند. یہ جو اصول بدیہی نہیں ہوتے, کسی اور علم میں اس کو ثابت کیا جاتا ہے اور پھر اس کو اصول موضوعہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. یہ اصول موضوعہ ہیں. تو لہٰذا چونکہ اصل علیت سے نکلنے والے جو قوانین ہیں وہ بدیہی نہیں ہیں, ان کو اثبات کرنے کی ضرورت ہے, تو لہٰذا اس کو بے عنوان اصل موضوعہ کے ذیل میں جو ہے اس کو ذکر کیا گیا ہے کہ یہ اصل قرار پاتی ہے دوسرے علوم کو ثابت کرنے کے لیے, دوسرے علوم کے مسائل کو ثابت کرنے کے لیے. تناسب کے قائل, ہاں ممکن ہے کہ وہ زبانی طور پہ بعض جگہ پہ انکار بھی کر دیتے ہوں, لیکن اصل علیت کو ان کا آپ دیکھ لیں جو کوانٹم فزکس سامنے آئی ہے وہ تو اصل علیت ہی کی منکر ہے، چلے جائے کہ آپ آ کر تناسب کی بات کریں کہ ہر معلول کو ایک مناسب علت کی ضرورت ہوتی ہے اور ایک خاص قسم کی علت سے خاص معلول جو وہ صادر ہوتا ہے، یہ تو بعد کا مرحلہ ہے۔ کوانٹم فزکس نے آ کے اصل علیت کو جو ہے وہ چیلنج کیا ہے کہ یہی ثابت نہیں ہے، وہ اپنے ان قوانین کے تحت کے جو کوانٹم فزکس میں ہے۔ بہرحال ہم اپنی جدید بحث کی طرف آتے ہیں کہ علوم کس طریقے سے فلسفے کی مدد کرتے ہیں۔ یہاں بھی دو بنیادی نکات کو بیان کرتے ہیں۔ بعض اوقات جناب آیت اللہ مصباح حفظہ اللہ مطالب کی وضاحت کے لیے ایسی مثالوں کا سہارا لیتے ہیں کہ جو اگر آپ یونیورسٹی کی فضا میں چلے جائیں تو وہاں واضح اور روشن مطالب ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کے علاوہ حوزے کے میدان میں اگر رہتے ہیں تو آپ کو وہ چیز جو ہے وہ بدیہی طور پر سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، واضح اور روشن نہیں ہو رہی ہوتی، سخت محسوس ہوتی ہے۔ بعض اوقات یہ مشکل ہے، اور جب آموزش فلسفہ تدریس ہوتی ہے مدارس کے اندر تو جب مثالوں کی باری آتی ہے تو وہاں پر ایک جو ہے وہ سوال یہی اٹھتا ہے کہ جناب آیت اللہ مصباح نے کیوں اس مثال کا سہارا لیا، اس سے بھی آسان مثال کا سہارا لیا جا سکتا تھا۔ تو چونکہ جب آیت اللہ مصباح حفظہ اللہ نے کتاب آموزش فلسفہ کو لکھا تو اس زمانے کے اندر یہ مسائل جو ہیں وہ کافی شد و مد کے ساتھ جو ہیں وہ موجود تھے، تو انہی چیلنجوں کو جواب دینے کے لیے اور جوانوں کو تیار و آمادہ کرنے کے لیے فلسفہ کی ضرورت پڑ رہی تھی، اور انہوں نے اس کتاب کو تدوین کرنا شروع کیا، تو وہ عمدن ایسی مثالوں کا سہارا لیتے ہیں کہ جس سے کیا ہو، انسان کا ذہن متوجہ ہو اور فلسفے کی افادیت کی طرف اس کا جو ہے وہ دھیان فوراً چلا جائے کہ فلسفہ کس طرح حد تک جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو لہذا جب علوم کس طریقے سے فلسفے کی مدد کرتے ہیں اس مطلب کو بیان کرنا شروع کرتے ہیں تو پہلا نقطہ یہ بیان کرتے ہیں کہ علوم جب اپنے مسائل کو اپنے علم کے اندر بیان کرتے ہیں تو فلسفہ جب اپنے کسی مطلب پر برہان قائم کرنا چاہتا ہے تو ظاہری سی بات ہے کہ وہ روش عقلی کا سہارا لیتا ہے، اور روش عقلی کا سہارا جب لیتا ہے تو وہ کوشش اس کی یہ ہوتی ہے کہ قیاس برہانی کا سہارا لے، جو پہلے ہم آٹھویں سبق میں بیان کر چکے ہیں۔ اس کو قیاس برہانی کے اندر جو ہے وہ جو شرائط پائی جاتی ہیں اس میں دو مقدمے ہوتے ہیں اور اس سے نتیجہ لیا جاتا ہے، جس کو ہم صغرا اور کبرا سے یاد کرتے ہیں منطق کے اندر۔ تو اب فلسفہ اپنے مطلب کو ثابت کرنے کے لیے ایک مقدمہ کے طور پر علوم سے مطلب لے لیتا ہے، اور اس مطلب کو لے کر وہ ایک نتیجے تک پہنچانا چاہتا ہے مخاطب کو کہ جس کا فلسفہ قائل ہے۔ یعنی ایک سہارا کس کا لے رہا ہے، سائنس کے کسی علم کا، سائنس کے اندر ایک مسئلے کو لیتا ہے، اس کو قیاس برہانی میں بے عنوان مقدمہ تشکیل دیتا ہے اس کو، اور پھر روش عقلی کے ذریعے آ کر ایک نتیجہ لیتے ہیں کہ اگلا بندہ پھر مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ اس نتیجے کو قبول کرے۔ تو بس فلسفہ دوسرے علم سے جو مدد لیتا ہے وہ بعض مطالب کو مقدمے کے طور پر لیتا ہے کہ اس مقدمے کا سہارا لے کر اپنے مطلب کو جو ہے وہ ثابت کر سکے۔ یہاں پر دو مثالیں، حقیقتاً ایک مثال ہے لیکن دو سائنس کے مسئلے یہاں پر ذکر کرتے ہیں۔ ایک مسئلہ جو ہے ہم کل بیان کر چکے ہیں اور یہاں اشارہ کرتے ہیں کہ اگر آپ جب امپیریکل سائیکالوجی کے اندر جا کر مطالعہ کرتے ہیں تو انہوں نے کیا ثابت کیا تھا کہ بعض اوقات انسان میں ایسے شرائط پائے جاتے ہیں، ایسے شرائط میں آ جاتا ہے، ایسے حالات کے اندر آ جاتا ہے کہ جہاں پر انسان ایک مطلب پر تمرکز کیے ہوتا ہے، درست ہے، اور اس تمرکز کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان اپنے جو سامنے کی چیز ہے یا اپنے ارد گرد جو آوازیں موجود ہیں نہ اس کو دیکھ سکے نہ اس کو سن سکے. یہ سائنسی طور پہ ثابت ہے. فلسفہ اس کو بے عنوان مقدمہ لیتا ہے اور پھر اس سے نتیجہ یہ لیتا ہے کہ انسان کا جو ادراک ہے وہ ادراک مجرد ہے، وہ ادراک مادی نہیں ہے. کیوں؟ ادراک اگر مادی ہوتا تو انسان کے مغز کے ساتھ تعلق ہوتا اس کا، جس طرح کے سائنس باز جو ہے وہ دعویٰ بھی کرتے ہیں اس کا کہ ادراک کا تعلق جو ہے وہ فقط اور فقط مغز کے ساتھ ہے. لیکن اس کے رد میں پھر کیا ہے، انہی سائنس کا ہی ایک مقدمہ استفادہ کیا جاتا ہے کہ اگر مغز نے ہی فقط دیکھنا ہے اور کوئی چیز اس کے اندر جو ہے وہ دخالت نہیں رکھتی، مغز سے بلند کوئی ذات ہو کو جو درک کر رہی ہو اس کو جو وہ موجود نہیں ہے، تو پھر انسان کے پاس مادی شرائط تو سارے موجود ہیں، آنکھ بھی موجود ہے، اعصاب بھی موجود ہیں، مغز بھی موجود ہے، ایک دوسرے کے سامنے بھی موجود ہیں، لیکن پھر بھی انسان جو ہے ان سب کے ہوتے ہوئے اس کو نہیں دیکھ پا رہا ہوتا. اس کا مطلب یہ کہ مغز نہیں دیکھتا. کیا ہے انسان کی ایک اور حقیقت ہے کہ جس کو روح کہتے ہیں، حقیقت میں انسان کی حقیقت ہی وہی ہے، وہ حقیقت میں دیکھتی ہے، نفس انسان کا دیکھتا ہے. ہاں، نفس تنہائی نہیں دیکھ سکتا، نفس کو بدن کی ضرورت ہے دیکھنے کے اندر، سننے کے اندر، تو لہٰذا وہ بدن کا سہارا لیتا ہے. جب انسان ادراک کرتا ہے، درک کرتا ہے، اس میں آنکھ بھی استعمال ہوتی ہے، اس میں اعصاب بھی جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں، اس میں مغز بھی ایکٹیو ہوتا ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کرتا. لیکن یہ اصل علت نہیں ہے کہ منحصر علت نہیں ہے اور اصل علت نہیں ہے دیکھنے کے لیے، یہ ایک مقدمہ ہے، ٹول ہے دیکھنے کے لیے. جس طرح آنکھ دیکھنے کے لیے ایک ٹول ہے، اسی طریقے سے اعصاب اور مغز بھی ٹول ہے کہ نفس جو ہے وہ دیکھنے کا عمل جو ہے وہ انجام دے. تو لہذا ایک مقدمہ یہ سارا لیتے ہیں اس کا. دوسرا جو ایک مقدمہ یہاں پر بیان کرتے ہیں کہ فلسفہ روح کے مجرد ہونے کو ثابت کرنے کے لیے سہارا لیتا ہے، وہ یہ مطلب ہے کہ اگر کوئی، جس طرح کے سائنس آ کر یہ دعویٰ کرتی ہے کہ انسان کی روح نام کی کوئی چیز نہیں ہے، فلاسفہ جس کو روح کہتے ہیں وہ حقیقت میں یہی مغز ہے، درست ہے. اب آپ دیکھیں یہ ایک، یہاں ہم بحث نہیں کر پائیں گے آموزش فلسفہ میں، لیکن ایک بہت ہی انٹرسٹنگ بحث ہے یہ اور انتہائی اہم قسم کی بحث ہے، یہ بہت اہم قسم کی بحث ہے کہ روح جو ہے وہ ایک حقیقت ہے مغز سے ہٹ کر، اس بدن سے ہٹ کر یا نہیں. تو اس کو فلسفے میں کہاں بحث کی جاتی ہے، علم النفس فلسفی کے اندر، درست ہے. اور اس کو اگر ترجمہ انگلش میں کیا جائے تو اس کو کہا جا سکتا ہے کہ فلسفی آف سول، درست ہے. روح، نفس سے مراد ہماری کیا ہے، روح ہے. تو سول کا لفظ استعمال کرتے ہیں روح کے لیے، لیکن چونکہ جو مادی پسند ہیں، درست ہے، مادے کو منحصر مانتے ہیں اس کائنات کے اندر، کہ مادے میں منحصر ہے کائنات، وہ کیا کہتے ہیں کہ انسان کے جتنے بھی حالات ہیں، جتنے بھی امور ہیں، جو جس کو نسبت دی جاتی ہے روح کی طرف عرف میں یا مثلا فلسفے کے اندر، وہ حقیقت میں ربط رکھتی ہے کس سے، مغز کے ساتھ. تو لہذا اس علم کا نام کیا رکھ دیا، فلسفی آف مائنڈ. بات روح کی ہو رہی ہوتی ہے، لیکن چونکہ یہ ذہن کو اور مغز کو سب کچھ مانتے ہیں، لہذا اصلا انہوں نے ورڈ ہی تبدیل کر دیا، اصطلاح ہی چینج کر دی آ کر. آپ اگر کہیں فلسفی آف سول، انہوں نے کر دیا فلسفی آف مائنڈ. اب پوری دنیا میں رائج ہے، آپ مجبور ہیں اس اصطلاح کو استعمال کرنے کے لیے. تو اس کے اندر یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ مغز کی طرف پلٹتی ہے، مغز ہے اور مغز کے اندر موجود سیلز ہیں کہ جو یہ ادراک کا فعل انجام دیتے ہیں، تفکر کا فعل انجام دیتے ہیں، اور روح نام کی کوئی چیز نہیں ہے کہ جو اس بدن سے ہٹ کر ہو. تو ہم ان کے رد میں کیا کرتے ہیں، انہی کے بتائے ہوئے مطالب کا سہارا لیتے ہیں. فلسفہ آ کر یہاں پر مدد لیتا ہے کس سے، سائنس سے. وہ اگر کہتا ہے، فلسفہ مقدمے کے طور پہ لیتا ہے کیا، کہ آپ سائنس میں یہ بات ثابت کر چکے ہیں کہ انسان کے بدن کے تمام سیلز ایک خاص مدت تک مر جاتے ہیں. مغز کے اندر بعض سیلز جو ہیں وہ زندہ رہتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ باقی تمام سیلز جو ہیں وہ کیا ہیں، مر جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر تقریباً 95 یا اس سے بھی زیادہ پرسنٹیج کے اندر جو ہے وہ سیلز مر جاتے ہیں، اور یہ بدن جس کو پہلے یہ شمار کرتے تھے کہ یہ ہے، اب وہ والا بدن نہیں ہے، مکمل طور پہ تبدیل ہو گیا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات ثابت ہے سائنس کے اندر، کائنات کے اندر جو بھی مادی چیز ہے وہ متغیر ہے. ثبات نام کی کوئی چیز اس کائنات میں موجود نہیں ہے، کوئی چیز ثابت رہے، متغیر نہ ہو. نا سائنس کہتی ہے ہر چیز جو ہے متغیر ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو مغز کے اندر موجود سیلز زندہ ہیں، مرے نہیں ہیں ابھی، وہ خود بھی اس کا قانون کے تابع ہیں اور دم بدم تبدیل ہو رہے ہیں، کیونکہ زندہ تو ہیں، وہ غذا تو کھا رہے ہیں، رشد و نمو تو کر رہے ہیں. تو اب وہ غذا، مواد غذائی لیتے ہیں، تغذیہ کرتے ہیں. وہ جب جدید غذا کو لیتے ہیں، وہ ان کے بدن کا حصہ بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ بنتا ہے، اور دفع بھی کرتے ہیں. تو اب یہ خود ان کے اندر تبدیلی واقع ہو رہی ہے. درست ہے؟ آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے کلام جدید میں بحث کی تھی، اس کے اوپر گفتگو ہوئی تھی، تو وہ کہتے تھے کہ یادداشت جو ہے وہ ان سیلز کی وجہ سے ہے، چونکہ یہ نہیں مرتے، پس یادداشت باقی رہتی ہے. درست ہے؟ ہم جواب کیا دیا تھا، ہم نے کہا یہی سیلز جو ہیں وہ اس قانون کے تحت آتے ہیں کہ آپ خود قائل ہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ کیا ہے، تبدیل ہو رہی ہے. تو یہ زندہ سیل خود اپنے اندر تبدیل ہو رہے ہیں. درست ہے؟ جب تبدیل ہو رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پہلے چند دنوں میں جو یہ تھے وہ اب نہیں ہیں، اگرچہ نہیں مرے لیکن تبدیل تو ہو گئے ہیں. جی جی. اور اس کے علاوہ بھی خود یہ ایک نیا نقطہ ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، کہ خود وہ اپنے اندر جو ہے وہ تبدیلی رکھتے ہیں، اور یہ بات ثابت ہے سائنس کے اندر. تو بس جب انسان کے بدن کے اندر تمام سیلز جو ہیں وہ مغز کے سیل کو چھوڑ کر مر جاتے ہیں، اور مغز کے بھی بعض سیل وہ بچ جاتے ہیں، اور یہ جو بچے ہوئے ہوتے ہیں زندہ رہتے ہیں، ان کے اندر بھی تبدیلی واقع ہوتی ہے، یہ بھی متغیر و متحرک رہتے ہیں. تو جب یہ اتنا زیادہ تبدیل ہو چکے ہیں، ہم جب اپنے آپ کو درک کرتے ہیں، اپنے ہونے کو پاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر تو کوئی تبدیلی نہیں آئی. میں نے جب 10 سال کی عمر میں یا 5 سال کی عمر میں اپنے ہونے کو درک کیا تھا، اور آج میں 30-35 سال کی عمر میں دوبارہ اپنے ہونے کو درک کر رہا ہوں، مجھے تو کوئی فرق محسوس نہیں ہو رہا. درست ہے؟ کوئی فرق محسوس ہو رہا ہے آپ کو؟ کیا آپ کہیں کہ نہ اس وقت جب میں نے درک کیا تھا تو یوں درک ہوا تھا، میرا ہونا ہونا فقط ہونے کو جو درک ہے، میں ہوں، یہ جو درک ہے، ये 10 साल की उम्र में जब आपने किया था और आज आप जब कर रहे हैं, कोई फर्क नजर आ रहा है आपको? किसी किस्म की कोई तब्दीली का एहसास नहीं हो रहा। हालांकि आप देखें, पूरा बदन तब्दील हो गया, मग्ज सेल्स तब्दील हो गए, सेल्स के अंदर तब्दीलियां रूनमा हो गई, लेकिन इस इदराक में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा। तो इसका मतलब यह है कि ये जो इदराक है मेरा, जो दर्क है मेरा, कि जिसको आप मग्ज की तरफ पलटा रहे हैं और मुनहसिर कर रहे हैं कि फकत और फकत मग्ज है कि जो ये इदराक अंजाम दे रहा है, ये इसके साथ वाबस्ता नहीं है, इसके साथ मरबूत नहीं है, बल्कि दर्क कोई और चीज अंजाम दे रही है। क्योंकि अगर मग्ज के साथ मरबूत होता, मग्ज तो तब्दील हो चुका है, बदन के साथ मरबूत होता तो बदन तो तब्दील हो गया है। इसका मतलब यह है कि यह कहीं और मौजूद है, मग्ज नहीं। अभी इस पर तफसीली बहस नहीं करनी, फिर चूंकि यहां पर मिसाल दी थी जनाब आयतुल्लाह मिस्मा ने, और यह मिसाल मैंने आपकी खिदमत बयान कर दी। अब फलसफा यहां पर क्या कर रहा है? नफ्स के साबित होने को, मुजर्रद होने को साबित करने के लिए साइंस के मतालिब को मुकदमे के तौर पे ले रहा है। क्योंकि मुखातब कौन है हमारा? साइंस का कायल है। अब उसको अगर काने करना है, मुतमइन करना है कि इंसान जो इदराक करता है, जो तफक्कुर करता है, वो मुनहसिर नहीं है मग्ज के अंदर, बल्कि वो कौन है? रूह तफक्कुर करती है, इंसान का नफ्स तफक्कुर करता है। हां, एक्टिव जरूर होते हैं बदन, सेल्स, मग्ज, जो भी आप कह लें, वो हर चीज एक्टिव होती है, लेकिन दर्क करने वाली चीज कोई और है, और वो मुजर्रद भी है। तो यहां पर आकर वो साइंस का सहारा ले रही है। इसी तरीके से आप अगर खुदावंदे मुताल के वजूद को साबित करना चाहते हैं, तो बाज़ुकात बुरहान, बुरहान हरकत को इस्तेमाल किया जाता है, बाज़ुकात बुरहान हुदूस से इस्तेफादा किया जाता है वजूद खुदा को साबित करने के लिए। तो आप देख लें कि बुरहान हरकत का एक मुकदमा भी जो है साइंस से मरबूत है, और बुरहान हुदूस का एक मुकदमा भी साइंस के साथ मरबूत है। आलम का हादिस होना किसने साबित करना है? साइंस ने। ये आलम मुतहर्रिक है किसने साबित करना है? साइंस ने। तो साइंस का सहारा लेकर वो एक मुकदमे के तौर पे लेते हैं और खुदावंदे मुताल को जो है वो के वजूद को जो है वो साबित करते हैं। ये एक मतलब यहां बयान किया। फिर आगे चलकर ये बयान करते हैं कि उलूम और मेटाफिजिक के अंदर भी राबता मौजूद है। अभी तो क्या चल रहा था? उलूम और उलूम फलसफी, साइंस और उलूम फलसफी के दरमियान राबता। कहते हैं साइंस को ले लें और आप क्या ले लें? मेटाफिजिक को ले लें, यानी फलसफा उला, कि जिस पर हम तफसील से बात कर चुके हैं, तकरार करने की जरूरत नहीं है। ये आपस में भी क्या करते हैं? राबता रखते हैं। कैसे? फलसफे ने यह बात साबित करनी है कि वजूद मादे के साथ मुसावी नहीं है, यानी वजूद फकत मादी नहीं है इस कायनात में, बल्कि वजूद तकसीम होता है मादी और मुजर्रद की तरफ। मादी और मुजर्रद की तरफ जब तकसीम होता है, इस मतलब को उसने साबित करना है। इस मतलब के इस बात के लिए वो क्या करता है? उलूम फलसफी के बयान करदा मतालिब से मतालिब को अक्स करता है। माजर चाहता हूं, वहां पर जो राबता मैंने बयान किया था, ये राबता कौन सा बयान हो रहा है? पहले हमारा बयान हो रहा था साइंस के दरमियान और फलसफे के दरमियान, या उलूम फलसफी और साइंस के दरमियान। यहां पर अब बयान कर रहे हैं फलसफा और उलूम फलसफी के दरमियान। दुरुस्त है? जो मिसाल यहां पर दे रहे हैं वो क्या है? वो इल्म नफ्स फलसफी से ये क्या है, एक मतलब लेता है कि इल्म नफ्स फलसफी के अंदर तजर्रुद साबित हो चुका है। चूंकि अभी आपकी खिदमत में बयान किया है कि इल्म नफ्स फलसफी नफ्स के तजर्रुद को साबित करता है। कब? जब वो साइंस के बयान करदा मतालिब का सहारा लेता है। अभी आपकी खिदमत में मिसाल दी है, आकर जब रूह का तजर्रुद साबित हो जाता है, अब फलसफा आकर इस मतलब से इस्तिफादा करके ये बयान करता है कि पस वजूद मखसूस नहीं है, मुख्तस नहीं है मादे के साथ, बल्कि वजूद दो किस्म के हैं, या मादी है या मुजर्रद है। بس فلسفہ فلسفہ اولا جو ہے، چونکہ وجود کے ساتھ بحث فلسفہ اولا نے کرنی ہے، تو فلسفہ اولا آ کر علم النفس فلسفی سے استفادہ کرتا ہے، کیونکہ وہ تجرد روح کو ثابت کر چکا ہے، اس سے استفادہ کر کے یہ نتیجہ لے لیتا ہے کہ وجود دو قسم کا ہے، وجود یا مجرد ہوگا یا مادی ہوگا. بات واضح ہے؟ تو اسی طریقے سے یہ ثابت کرنا فلسفے کا کہ وجود جو ہے وہ ہمیشہ وابستہ نہیں ہوتا، بلکہ ہمارے پاس دو قسم کے وجود ہیں، بعض وجود وابستہ ہیں کسی سے، بعض وجود مستقل ہیں. خداوند متعال جس کو ہم واجب الوجود کہتے ہیں وہ وجود مستقل کہلاتا ہے، اور اس کے علاوہ جو موجودات ہیں اس کو ہم وجود غیر مستقل کہتے ہیں. تو یہ فلسفے نے جو ہے وہ ثابت کرنا ہے، اور اس بات کہاں سے کرتا ہے وہ، وہ برہان حرکت اور برہان حدوث سے استفادہ کرتا ہے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ وجود ہمیشہ وابستہ نہیں ہے، بلکہ وجود وابستہ بھی ہے اور وجود مستقل بھی ہے، اور وابستہ ہونے کو مستقل ہونے کو کہاں سے ثابت کرتا ہے؟ برہان حرکت اور برہان حدوث سے. کیسے؟ مثلاً آ کر یوں آ کر استدلال کرتا ہے کہ سائنس نے ہمیں یہ بات ثابت کر کے دے دی ہے کہ اس کائنات میں جو بھی چیز موجود ہے وہ متغیر ہے. درست ہے؟ پس ہم کہتے ہیں کہ پس عالم حادث ہے. درست ہے؟ اب یہاں پر ہم نے آ کر یہ ثابت کر دیا کہ عالم حادث ہے. اب عقل جو ہے وہ آ کر اس بات کو بیان کرتی ہے کہ ہر حادث کو محدث کی ضرورت ہے، کیونکہ حادث چیز خود بخود ایجاد نہیں ہوتی، اس کو ایجاد کرنے والے کی ضرورت ہوتی ہے. تو اگر وہ ایجاد کرنے والا خود حادث ہوا تو ہم اس کے بارے میں بھی سوال کریں گے کہ اس کو ایجاد کس نے کیا ہے. اگر کہیں کہ اس کو ایجاد کرنے والا خود حادث ہے تو ہم کہیں گے پھر اس کو ایجاد کس نے کیا ہے. تو یہ سلسلہ سوال کا رکے گا نہیں. کب سوال کا سلسلہ رکے گا؟ کہ جب ہم جا کر قائل ہو جائیں گے، سلسلہ ایک ایسی جگہ پر رک جائے کہ ایجاد تو کرے لیکن خود حادث نہ ہو. اگر خود حادث نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے یہ ہے کہ وہ بستہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ مستقل ہے. تو اب یہ فلسفے نے آ کر وجود مستقل کو جو ثابت کیا ہے وہ کیا ہے؟ علوم سے اس کا سہارا لیا ہے، برہان حرکت اور برہان حدوث سے اس کو ثابت کیا ہے. اور برہان حرکت اور حدوث ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ اس کا ایک مقدمہ کیا ہوتا ہے؟ تجربی ہوتا ہے، سائنس سے لیا جاتا ہے. تو بس اس طریقے سے بھی فلسفہ جو ہے وہ علوم سے استفادہ کرتا ہے. دوسرا نقطہ جو یہاں پر بیان کرتے ہیں کہ علوم فلسفے کی مدد کرتے ہیں، کس طریقے سے؟ وہ اس طریقے سے کہ یہ جو مختلف سائنسی علوم ہیں مثلاً، یہ کیا کرتے ہیں؟ مختلف نظریات کو سامنے لے کر آتے ہیں، مختلف حقائق کو کھول کر بیان کرتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ فلسفے کے لیے پھر یا علوم فلسفی کے لیے زمینہ فراہم ہو جاتا ہے مختلف میدانوں کا، میدانوں میں تحقیق کرنے کا. مختلف سوالات اس کے سامنے جو ہے وہ کریٹ ہو جاتے ہیں، پھر وہ ان سوالات کے جواب تلاش کرنے میں لگ جاتا ہے. فلسفے کو اگر یہ جدید علوم وجود میں نہ آئیں، یا علوم کے اندر جدید نظریات وجود میں نہ آئیں، تو آپ دیکھیں فلسفے کے جو مسائل ہیں وہ محدود قسم کے ہیں، معدود ہیں، شمار کر سکتے ہیں ان کو. لیکن جیسے جیسے دوسرے علوم وسیع ہوتے جا رہے ہیں، فلسفے کے مسائل بھی کیا ہیں؟ وسیع ہوتے جا رہے ہیں. بس علوم جو فلسفے کی مدد کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ فلسفے کے لیے نیا میدان کھولتے ہیں، نیا افق سامنے لے کر آتے ہیں، نئے افکار کی طرف توجہ کرواتے ہیں، اور اس میں پھر وہ نئی تحلیلیں جو ہے وہ سامنے لے کر آتا ہے فلسفہ. مثلا کہتے ہیں کہ جیسے حقیقت وحی ہے، اعجاز ہے، یا مثلا عالم مثال ہے، اور اشباح جو بیان ہوا عرفاء کی طرف سے بیان ہوا ہے، یہ سب کے سب جو ہیں زمینہ فراہم کرتے ہیں کس کے لیے؟ فلسفی تحقیقات کے لیے. کیونکہ وحی کا مطالعہ کریں گے آپ، جا کر آپ کو نئے مطالب ملیں گے، شاید فلسفہ اس کی طرف متوجہ نہ ہو اس وقت، لیکن جیسے ہی وہ وحی کا مطالعہ کرتا ہے اس کو ایک نیا مطلب ملتا ہے، اور فلسفہ کہتا ہے میں اس میں تدبر ہونا چاہیے. بات واضح ہے؟ اور اسی طریقے سے جو عرفاء کی طرف سے مطالب ہے، کیونکہ عرفاء شہود کے ساتھ چلتے ہیں، عقل سے تو وہ زیادہ سروکار نہیں رکھتے، ان کا جو طریقہ کار ہے وہ شہود کے ذریعے ہے، تو اب وہ شعود کے ذریعے ایک حقیقت تک پہنچے ہیں، اب اس حقیقت کو بیان کر رہے ہیں، عقل ابھی وہاں نہیں پہنچی. عارف آ کر کہتا ہے کہ میں نے یہ حقیقت دیکھی ہے. اب فلسفی کیا ہے؟ وہ توجہ کرتا ہے، اچھا یہ ایک حقیقت کے عنوان سے پیش کر رہا ہے، اب اس کی بات مانتا نہیں ہے فلسفی، لیکن ایک احتمال کے طور پہ لے کے اس پہ تحقیق شروع کر دیتا ہے، اور شاید اس کو ثابت بھی کر دے. تو یہ کیا ہے؟ دوسرے علوم کیا کرتے ہیں؟ نیا میدان کھولتے ہیں فلسفی تحقیقات کے لیے، اور اس کے مسائل میں جو ہے وہ اضافہ ہو جاتا ہے. بس علوم جو ہیں وہ فلسفے کے لیے زمینہ اور تحقیقات کا زمینہ جو ہے وہ فراہم کرتے ہیں، مسائل کے رشد کا فائدہ دیتے ہیں، مسائل میں جو ہے وہ وسعت کا جو ہے وہ فائدہ دیتے ہیں یہ باقی علوم. اس کی ایک مثال دیتے ہیں یہاں پر جناب آیت اللہ مصباح حفظہ اللہ، کہ کس طریقے سے علوم فلسفے کے لیے نیا دروازہ کھولتے ہیں تحقیقات کا. اس کی ایک مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں اگر آپ جدید فزکس کے اندر جا کر دیکھ لیں، جدید سائنس میں چلے جائیں، تو وہاں پر یہ مطلب بیان کیا گیا ہے کہ مادہ جو ہے وہ انرجی میں تبدیل ہو جاتا ہے، یا مثلا بیان کرتے ہیں کہ مادہ کے جو ذرات ہیں وہ انرجی سے تشکیل پاتے ہیں، جس کو کہتے ہیں کیا اس کو کہیں گے کمپریسڈ انرجی، کہ فارسی میں انہوں نے لکھا ہے انرجی متراکم، سائنس میں کہتے ہیں کمپریسڈ انرجی سے کیا ہوتے ہیں یہ جو مادے کے ذرات ہیں، پارٹیکلز ہیں، یہ کیا ہیں اس سے تشکیل پاتے ہیں. خوب، یہ سائنس نے ایک نظریہ دیا آ کر اپنی روش کی بنیاد پر، کہا آ کر کہ یوں ہو جاتا ہے اس کائنات کے اندر، یہ ایک حقیقت ہے کہ مادہ انرجی میں تبدیل ہو جاتا ہے، یا مادے کے جو پارٹیکلز ہیں وہ کیا ہیں وہ انرجی سے جو ہیں وہ تشکیل پاتے ہیں. تو یہاں پر اب فیلسوف کے سامنے مختلف سوال سامنے آ جاتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ آیا عالم مادہ میں کوئی ایسی چیز ہے، ایسی چیز تحقق رکھتی ہے کہ جو مادے کی بنیادی صفات کو بھی نہ رکھتی ہو، یعنی ہو اس عالم مادہ میں اور لیکن مادے کی بنیادی ترین خصوصیات کو نہ رکھتی ہو. مثلا کیا ہے؟ حجم نہیں رکھتی. انرجی کے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ انرجی حجم نہیں رکھتی، کہ حجم کو انگلش میں نے دیکھا والیوم کے ساتھ ترجمہ کیا گیا ہے، کہ انرجی جو ہے وہ والیوم نہیں رکھتی ہے. اب فلسفی آ کر یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ آیا ہو سکتا ہے کہ اس مادی دنیا کے اندر ایسی چیز تحقق پیدا کر جائے کہ جو کیا ہو، حجم نہ رکھتی ہو. یا مثلا جس طریقے سے انہوں نے کہا مادہ انرجی میں تبدیل ہو جاتا ہے، تو اب یہ سوال سامنے آ جاتا ہے فلسفی کے کہ آیا ممکن ہے کہ ایک شے جو والیم یا حجم رکھتی ہو اور وہ تبدیل ہو جائے ایک ایسی شے کے اندر جو حجم نہ رکھتی ہو، بے حجم ہو جائے، آیا یہ ممکن ہے اس کے لیے؟ تو یہاں پر ایک نئی تحقیقات کا دروازہ کھل گیا. یعنی جب سائنس نے یہ نظریہ نہیں دیا تھا تو یہ مسئلہ فلسفے میں ڈسکس بھی نہیں ہوتا تھا، لیکن جیسے ہی سائنس نے یہ نظریہ دیا آ کر، اب فلسفے میں نئے مسئلے کا اضافہ ہو گیا کہ وہ اس کے بارے میں تحقیق کرے اور جواب دے فلسفیانہ انداز میں کہ آیا ایسا ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے فلسفی طور پہ. تو یہاں پر آ کر فلسفہ پھر انہوں نے مختصر طور پہ جواب لکھ دیا، چونکہ مد نظر جو ہے وہ ان مسائل کا حل نہیں ہے، لیکن مختصر طور پہ ایک سطر میں جو ہے وہ जवाब देते हैं आगा मिसबा, कहते हैं इन सवालों का जवाब मनफी है, यानी ऐसा नहीं हो सकता कि एक चीज़ जो हजम रखती हो वो किसी बेहजम में तब्दील हो जाए, जो मादा को एनर्जी में तब्दील करने का कहा गया है, और फिर कहा गया कि एनर्जी हजम नहीं रखती है। कहते हैं कि फलसफी तौर पर यह बात दुरुस्त नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं कि जो इस वक्त अबजार व टूल मौजूद हैं तजुर्बे के, वो उसके हजम को नहीं देख पा रहे, और साइंस तरक्की करे और मजीद अबजार सामने है, मुमकिन है हजम उसका देख लें वो, दुरुस्त है। तो अब नजर नहीं आ रहा हाजम इन अबजार के साथ जो इस वक्त मौजूद हैं, तो हम ये नजरिया बना लें कि एनर्जी हाजम नहीं रखती। कहते हैं यह बात दुरुस्त नहीं है, क्योंकि अकल इसकी नफी कर रही है, और आप भी यकीन नहीं रखते कि एनर्जी जो है वो हाजम नहीं रखती है, क्योंकि हाजम दिखने वाली चीज है, और आपके पास जो अबजार मौजूद हैं आपको यकीन नहीं है कि अबजार यहीं पर रुकेंगे, टूल्स यहीं पर रुक जाएंगे और नए तरक्की जो है वो नहीं होगी। ना, आप तरक्की के कायल हैं, आप इस बात के कायल हैं कि साइंस जैसे जैसे तरक्की करती जा रही है, चीजें जो हैं वो खुल के मजीद सामने आती हैं। आप जिस स्टेज पर खड़े हैं, मुमकिन है कि आपके पास जो अवजार है उसके जरिए से आप हजम को नहीं देख पा रहे। हां, मुमकिन है आप मजीद तरक्की करें, नए अवजार जो है वो सामने आए, दकीक से दकीक जो है वो जो है वसाइल सामने आए, उसके जरिए आप एनर्जी के अंदर मौजूद हजम को देख पाएंगे आकर। बस ये एक मसाला जो है वो सामने आया है। इसके बाद फिर एक और मसाला यहां पर जिक्र करते हैं, कहते हैं कि बाज फिजिक्स दान ने ये बाज फिजिक्स दानों ने ये इद्दआ किया है कि एनर्जी जो है वो तकरीबन वही हरकत की तरह है। एनर्जी और हरकत एक ही फैमिली से हैं। तो कहते हैं जब ये नजरिया दिया उन्होंने, अब ये सवाल पेश आता है कि आया मुमकिन है कि मादा कि जिसको जदीद फिजिक्स ने कहा है कि ये एनर्जी का मजमूआ है, दुरुस्त है, तो आया ये हरकत की फैमिली से हो सकता है, हरकत की सिंख से हो सकता है या नहीं? या मसलन एनर्जी का तब्दील हो जाना, या एनर्जी की तरफ तब्दील हो जाना, या मसलन जो है एटम के बाद जर्रात का मैदान की तरफ तब्दील हो जाना जिसको फील्ड्स कहते हैं, और ये बात जदीद फिजिक्स वालों ने बात फर्जिए जो है वो बयान किया उसके मुताबिक, आया मुमकिन है कि मादा अपने तमाम खवास को अपना जो है वो खत्म कर दे, मादा अपने तमाम जाती खवास को जो है वो अपने हाथ से दे दे। मतलब पहले वो मादा था, खवास रखता था मादा के, अब वो तब्दील हो रहा है एनर्जी की तरफ, अब मादे की तमाम खसूसियात खत्म हो जाए, आया ऐसा मुमकिन है? और फिर ये सवाल सामने आता है कि आया जो फिजिक्स में जिसको हम मादा कहते हैं और फलसफे में जिसको हम जिस्म कहते हैं, ये एक ही हकीकत का नाम है या अलग अलग है? फलसफा जिसको जिस्म कहता है और फिजिक्स जिसको मादा कहती है, यह एक चीज है या अलग अलग चीजें हैं? इनके दरमियान क्या निस्बत पाई जाती है? एनर्जी का, मैदान का, नीरू और ताकत, फोर्स जिसे कहते हैं, फलसफी जो जिस्म है, फलसफी माना जो जिस्म का है, इसका आपस में क्या निस्बत पाई जाती है? आया इनके आपस में कोई रब्त भी है या रब्त नहीं है? इतने किस्म के मसाइल जो हैं वो उठकर सामने आ गए। तो जाहिर सी बात, आप देखें कितना मैदान खुला, बहुत सारे हकायक जो है वो सामने आएंगे, बहुत सारी डिस्कशन हो रही है यहां पर। तो ये एक मदद है कि जो उलूम फलसफे की करते हैं और फलसफे के लिए मैदान खोलते हैं, उफुक खोलते हैं, कि जहां पर फलसफा जो है वो मजीद अपने मतालिब को जो है वो बयान करता है। जल्दी से मैं इस बाज मतालिब को बयान करके इस चैप्टर को खत्म करता हूं, ताकि ये यहीं बाकी नाकिस ना रह जाए, चूंकि वक्त जो है वो खत्म हो गया, लेकिन चाहता हूं कि ये आज खत्म हो जाए। आगे फिर बयान करते हैं कि मुकदमे के तौर पे हम आपको बयान कर दें कि फलसफा और इरफान का आपस में क्या राबता है। अब इन्होंने इरफान की मुख्तलिफ तारीफें की हैं कि आप खुद इसको मुताला कर लेंगे, इतनी ज्यादा मुश्किल चीज जो है वह नहीं है। मसलन कहते हैं कि इरफान जो है वो तजुर्बी रास्ते से भी नहीं आता, اور عقلی راستے سے بھی نہیں آتا، بلکہ وہ نفس، باطن نفس کی طرف متمرکز ہو کر جو ہے وہ حقائق کو حاصل کرتا ہے اور سیر و سلوک کرتا ہے، اور مکاشفات جو ہیں اس کو حاصل ہوتے ہیں. اور مکاشفات کو اگر سمجھنا ہے تو کہتے ہیں کہ مکاشفات تقریباً خواب کی مانند ہوتے ہیں، یعنی نہ یہ کہ وہ خواب ہوتے ہیں بلکہ خواب کی مانند ہوتے ہیں، اگر تھوڑا بہت اس کو سمجھنے کے قریب جانا ہے آ کر. پھر کہتے ہیں یہ عرافات جو ہے وہ اپنے مکاشفات کی جب تفسیر بیان کرتے ہیں تو اس تفسیر کو عرفان علمی کہا جاتا ہے، اور بعض اوقات جب وہ اپنے عرفان، جو مکاشفات انہوں نے کیے ہیں، اس کو جب وہ زبان دیتے ہیں تو ان کو برہانی طور پر اس بات بھی کرنے لگ جاتے ہیں، استدلال کے لیے ذریعے ثابت بھی کرنے لگ جاتے ہیں کہ عرفان نظری اسی کو کہتے ہیں، کہ اس کے اندر عارف آ کر اپنے بیان دیکھے ہوئے مکاشفات کو عقلی طور پر ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے عرفان نظری میں. اور جب سیر و سلوک کا میدان ہوتا ہے اس کو عرفان عملی کہتے ہیں، کہ ایک عارف جو ہے وہ مختلف سیر و سلوک کے طریقے طے کر رہا ہے اور ایک حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کو عرفان عملی کہتے ہیں. تو یہاں کہتے ہیں کہ فلسفہ عرفان کی مدد کرتا ہے. پہلی مدد یہ کرتا ہے کہ عرفان کا تعلق خدا کی معرفت سے ہے، اس نے خدا کی طرف سفر کرنا ہے اور کر رہا ہے. تو اب فلسفے میں چونکہ ایک بنیادی ترین جو بحث ہوتی ہے وہ خدا شناسی کی ہوتی ہے، تو فلسفہ عارف کی مدد کرتا ہے، عرفان کی مدد کرتا ہے خدا کی معرفت کے لیے، کہ وہ فلسفہ پڑھے، فلسفہ پڑھ کے اس کو خدا کی معرفت جو ہے وہ بہت عمیق اور فلسفیانہ اور عقلانی طریقے سے جو ہے وہ ہو جائے گی، اور اچھے طریقے سے وہ اپنے اس سیر و سلوک کی منزل کو جو ہے وہ طے کر سکے گا. اور دوسری مدد جو فلسفہ کرتا ہے عرفان کی، وہ یہ کہ عارف کو جب مکاشفات ہوتے ہیں تو اس کی مکاشفات ایسا نہیں ہے کہ صد در صد صحیح ہوں، بلکہ اس میں خطا اور غلطی کا امکان موجود ہوتا ہے، حتیٰ ان کے مکاشفوں میں شیطان کا بھی داخل ہوتا ہے. اب یہ عارف کیسے پہچانے کہ جو میں نے شہود کیا ہے، مکاشفہ کیا ہے، وہ مکاشفہ حقیقت کے مطابق ہے، درست ہے؟ تو اس کے ملاک دو بیان کیے جاتے ہیں، مختلف ملاک ہیں، ان میں سے بنیادی دو ملاک ہیں، ایک شریعت ہے کہ شریعت کے مخالف نہ ہو، اور دوسرا جو ہے وہ عقل کے بدیہی اصولوں کے خلاف نہ ہو. تو لہذا فلسفہ عقل کے ان بدیہی اصولوں پر مشتمل ہے، تو لہذا یہ چیزیں جو ہیں وہ عارف کی مدد کرتی ہیں کہ وہ تشخیص دے کہ اس کا عرفان جو ہے وہ مکاشفہ جو ہے وہ ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے. خوب، یہ ایک مطلب جو ہے وہ یہ بیان کیا کہ تشخیص دینے کے لیے بیان ہوا ہے. اور تیسری چیز میں مدد دیتا ہے فلسفہ کہ عارف جب اپنے شہود کو بیان کرنا چاہتا ہے دوسروں کے لیے، تو اس نے حتماً اصطلاحات اور الفاظ کا سہارا لینا ہے. اگر اس نے عقلی استدلال کرنا ہے، ظاہر سی بات ہے پھر مفاہیم عقلی کے ذریعے سے وہ استفادہ کرے گا تاکہ وہ اپنے مطلب کو دوسروں کے لیے سمجھا سکے. تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ مفاہیم کلیئر ہونے چاہیے، اس کے لیے واضح اور روشن ہو، تاکہ وہ اپنے مکاشفات کو بیان کرنے میں غلطی نہ کر سکے، اور دوسرا اس کے مطلب کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے سمجھ سکے. تو اس اعتبار سے بھی فلسفہ جو ہے وہ اس کی مدد کرتا ہے. آخری مطلب یہ کہ عرفان پھر فلسفے کی کیا مدد کرتا ہے، وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ مکاشفات اور مشاہدات عرفانی فلسفے کی جو تحلیلیں اور تحقیق ہیں اس کے لیے ایک نیا میدان فراہم کرتا ہے، جو کہ دوسرے علوم کے بارے میں بات چل رہی تھی. جب عارف مختلف حقائق کو دیکھتا ہے، ممکن ہے عقل وہاں تک نہ پہنچی ہو، عارف مختلف حقائق کو دیکھ کر بیان کر رہا ہے کہ یہ حقیقت بھی موجود ہے، اب فلسفی کیا کرتا ہے، اپنی تحقیقات کا دائرہ وسیع کر دیتا ہے اور اس کے اوپر عقلی طور پر تحقیق کرنا شروع کر دیتا ہے. اور دوسری مدد جو عرفان فلسفے کی کرتا ہے وہ یہ کہ فلسفے کی تائید کرتا ہے. مثلا ممکن ہے کہ فلسفہ جو ہے وہ اپنے مطلب کو عقلی اور براہین کے ذریعے ایک ثابت کرے مطلب کو، اور ایک عارف شہود کرے اسی مطلب کو کہ جس کو فلسفی نے عقل کے ذریعے ثابت کیا ہے. اب جب عارف بیان کرے گا اپنے شہود کو کہ جو اسی کے مطابق ہے، تو تائید ہو جائے گی، اس کو یقین تو تھا، اس کی یقین کی منزل اور بڑھ جائے گی آ کر. تو اس طریقے سے یہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. یہ چیپٹر ہمارا جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد آخری چیپٹر جو مقدمے کا ہے، دسواں، وہ ضرورت فلسفہ کے فلسفے کی کیا ضرورت ہے اس کے اوپر ہے کہ انشاءاللہ اس کو پھر بعد میں دیکھتے ہیں، اور اہم چیپٹر ہے یہ کہ میرا خیال میں اس میں ہمیں بہت ساری بنیادی بحثیں کرنے کی ضرورت ہے کہ انشاءاللہ پھر اگلے درس سے اس بحث کو شروع کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔